پہلے سال دورہ حدیث شریف کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا اور آج اسد القدر عبادت دار اللہ صحیح بخاری شریف کے اختتام کی تقریب سے بھی پروگرام آج کا معمول ہے. رات کا کافی عرصہ بیت چکا ہے لیکن آپ رات کے جوش و جذبہ آپ کے بلبلوں اور آپ کے شوق میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ دوران خطبہ یہ خالی جگہ پر کر کے بہت سارے کھڑے ہونے والے ساتھیوں کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے کیونکہ اخبار کی بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے اور جگہ کافی خالی ہے. لہذا میں یہ چاہوں گا کہ بقیہ تقریر سے قبل یہ باقی جگہ خالی جو پڑی ہے یہ بھی ہو جائے. آپ سارے اپنی جگہ سے اٹھیں گے وہاں سے بیٹھنا شروع کریں گے اور جتنے ساتھی وہاں کھڑے ہو ان شاء اللہ عزیز تشریف کے ساتھ آپ رات کے سامنے گفتگو کرنے کا یاد رکھتا ہوں. آپ نے تو آج ہی رات جاگنا ہے پھر خوب نیند بھر کے آپ سوئیں گے لیکن ہمارے لیے ہر رات ہی ایسی رات ہوتی ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج کی رات جاگتے گزر گئی کوئی تعجب والی ہو. ہر دن عید کا دن اور ہر بار شبرام کی رات والی بات ہے. تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیجیے ان شاء اللہ عزیز جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں شرح صدر کے ساتھ اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی میچ پر آ کر الہامی طور پر جو آیات میرے ذہن میں آئی اور میں نے تلاوت کی یہ ایک مستقل علمی مضمون ہے سپاہ صحابہ کے مشن اور موقف کی تاریخ میں ہے. جی چاہتا ہے کہ اسی پر گفتگو کی جائے. صاحبان علم کے لیے بہت ہی زیادہ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو نادر اور قیمتی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرا ان دیاروں نے ہمیں کیا دیا یہ بلے شریف میں خصوصیت کے ساتھ عوام کے تعاون سے کام کرنے والے دینی ادارے ہمیں کیا دے رہے ہیں اور امت کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے. آپ تھوڑی سی توجہ بنوائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج انہی اداروں کی بدولت بر شریف میں اسلامی تہذیب و ثقافت اسلامی اقدار و روایات تابندہ و زندہ ہیں. انہی اداروں کی باعث آج بر شریف میں علماء حق کی ایک بڑی کھیت موجود ہے. یہی دینی ادارے ہیں جنہوں نے مجاہدین کی صفوں کی صفیں پیدا کر دی ہیں. یہی دینی ادارے ہیں جنہوں نے ایسے جاباز ایسے بہادر لوگوں کو جنم دیا ہے
جو وقت کے حکمرانوں کے گئے بالوں سے پھیرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں نہ خوف اب ضرور جہاد حقیق سلطان جائز کی تعبیر اور تشریح دنیا کے سامنے پیش کر رکھی ہے ورنہ آپ حیران ہو گئے ممالک عربیہ میں عرصہ دراز سے یہ ادارے حکمرانوں نے اپنی تحویل میں لے لیے ریاست صبح اساتذہ کے اسکیل اور گریڈ پر گئے معاشی طور پر ان کی پریشانیوں کا پداوا ہو گیا عوام سے ایک ایک روپیہ بات کر مدرسہ چلانے کی مشکلات سے نجات مل گئی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا آج مصر میں شام میں اردن میں لیبیا میں حتیٰ کہ عرب امارات اور سعودیہ میں بعض مقامات پر یہ شرمناک مناظر دیکھیں گے نماز کے وقت میں ادائیگی نماز کے لیے آپ مسجد میں جائیں اذان دینے والے کے چہرے سے داڑھی غائب آپ مصلی امامت کے قریب آ کر سب بنا کر کھڑے ہو جائیے تھوڑی دیر کے بعد پینٹ پتلون میں ملبوس ایک آدمی جس کے منہ پر نہ موس نہ داڑھی وہ آ کر اللہ اکبر کہہ کے امامت کروا رہا ہے کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائے دینی ادارہ میں جائے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے جب مسئلے حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث دینے والا شیخ الحدیث آپ کے سامنے آئے تو آپ حیران ہوں گے نہ اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق نہ اس کا نواز شریعت کے مطابق نہ اس کی شکل و صورت شریعت کے مطابق ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی انگریز کا چیلا لا کر مسند حدیث پہ بٹھا دیا گیا اور جمعہ کا موقع ہو ایوین کے مواقع ہو کوئی دینی اجتماع ہو خطیب میت کے سامنے کھڑے ہو کر منبر رسول پہ بیٹھ کر مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کر وہ تقریر پڑھ رہا ہوگا جو تقریر ہاتھ میں وقت کی طرف سے لکھ کر دی گئی ہوگی میرا آپ سے سوال ہے کیا آپ کے ملک میں کوئی ایسا داڑھی منڈا آدمی اس طرح کی وضع پتا رکھنے والا انسان مصلی امامت میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا شخص مسند حدیث پہ بیٹھ سکتا ہے؟ اور آپ نے اپنی کسی مسجد کے مولوی کو دیکھا کہ وہ تقریر پڑھ کر سنا رہا ہو؟ تقریر بھی وہ ہوتا لاہور اور اسلام آباد سے آئی ہو، دیکھا آپ نے؟ اگر یہ چیزیں دیکھنے سے اللہ تعالی نے آپ کی آنکھوں کو محفوظ رکھا ہوتا ہے تو یہ صدقہ ہے ان دینی اداروں کا، یہ ان دینی اداروں کا صدقہ ہے کہ آج اسلامی روایات زندہ ہیں، اسلامی اقدار زندہ ہیں، آج کسی نے اصحاب صفا کا نظارہ دیکھنا ہو وہ کسی دینی ادارے میں چلا جائے، چٹائیوں پہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والوں کو دیکھ لے اصحاب صفا کی یاد کرتا جائے، آج کسی نے مسجد نبوی کے پرکیف مناظر کو پھر اپنی شکل میں دیکھنا ہو وہ لائبریری میں چلا جائے، وہ کسی ادارہ میں چلا جائے، وہ کسی مسجد اور خانقاہ میں چلا جائے، اسے 1400 سال کرنے والے آج بھی نظارے آنکھوں کے سامنے نظر آ جائیں گے، یہ سچتا ہے ان دینی اداروں کا، یہ دینی ادارے ہیں جنہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا بات ہے، یہ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کمال ہو گئی کمال ہو گئی، کیا لوگ پیدا کیے دارالعلوم دیوبند نے، کیا لوگ پیدا کیے ان دینی اداروں نے. ہم جب جیل میں ہوتے تھے تو یہ خط لکھتے قائد محترم باہر کب آئیں گے, جیسے ہم اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے جیل میں جانا آنا ہماری مرضی کے مطابق ہے. واپس جواب دیکھتے ہیں ہم کہ نواز شریف کی حکومت کے 3 سال گزر گئے پر 2 سال اور باقی ہیں, 2 سال بعد آ ہی جائیں گے. ایک آس ایک امید کہ 2 سال بعد رہا ہو جائیں گے. بے ندی حکومت کے 3 سال گئے, 2 سال بعد رہا ہو جائیں گے. لیکن اقامت نسل کس کی, روحانی اولاد کس کی, نام نیا کس کے ہو, ان اقامت کے جنہوں نے اس انگریز سے ٹکر لی جو 200 سال سے بر صغیر پہ برادری کر رہا تھا, بر صغیر کی سرزمین پر جس کے خونی پنجے 200 سال سے گرے ہوئے تھے اس سے ٹکرانے والے یہ لوگ نعرے حق کیا لگاتے تھے, انگریز ہمارا بلکہ اور پھر اس جرم میں جلیرہ نواز کالے پانی میں عمر کہ جب تک زندہ ہو یہی رہو, سور کی کھالوں میں سی کر گولیوں کا نشانہ بنا دیے گئے, تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے, مالٹا کی جیلوں میں بند کر دیے گئے. تشدد پر بریت کا وہ کون سا انداز ہے جو حکمرانوں نے ہر بار آزمایا نہیں, اس سب کے باوجود نہ جذبے میں کمی آئی نہ بلبلوں میں کمزوری آئی اور نہ دنیا کی کوئی طاقت علماء حق کو خرید سکی گا انہیں جھپا. ورنہ اس سرزمین پر ایسی مخلوق بھی تھی جو فوج دستار کرنے ہوئے گدی نشین انگریز کو اس فاصلہ میں پیش کیا کرتے تھے, تعویر لکھ کر دیا کرتے تھے. یہ تمیز حفیظ صاحب کا یہ توپ کو اپنے گلے میں ڈال دینا خراب نہیں ہو. جاگیریں حاصل کی, تمغے حاصل کیے اور خطابات دیے. ہمارے ڈھنگ کے بھی کچھ مددار ہیں جو ایک دن بھی فوج میں بھرتی نہیں ہوئے انہیں جنرل اور جنرل کے خطاب مل گئے. ایسے لوگ آج ان کی داستان انڈیا آفس لائبریری میں برطانیہ میں جا کر پڑھو, دیکھ رہے ہیں تجھے جو اپنی رفاقتوں کا فریب دے رہے ہیں, تجھے جو اپنی رفاقتوں کا فریب, ان کی داستان پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سبھی کاشی کو اور سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملت بیچ دی, جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے, جنہوں نے دین بیچا, القابات حاصل کیے, جاگیریں حاصل کی. پر قسمتی ہماری کہ آج انہیں غداروں کی اولاد ہم پر پھر مسلط ہے. کل تک وہ غدار اس قوم پہ مسلط رہے, آج وہ مر تھک گئے, گولا انگریز چلا گیا, یہ تالے ریز ہمارے پڑھنے پڑ گئے. انگریزی نظام کے حامی, انگریزی قانون کے محافظ, انگریزی نظام کے رمبردار, آج پھر ہماری قسمت کہ ہمارا واسطہ ان سے بن رہا ہے. اور میں یہ کہہ دیے جانا چاہتا ہوں, یاد رکھو تمہارے آبا اجداد کو ہمارے اقامت نے بر صغیر چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا, ہمارے اقامت نے تمہارے آبا اجداد سے جنگ کری تھی, ہمارے اقامت نے تمہارے باپ انگریز کو باریا بستر کو کرنے پہ مجبور کیا کیا تھا, جس طرح تمہارے بابا کو سات سمندر جانے پہ ہمارے بڑوں نے مجبور کیا تھا. زندگی رہی قسمت کے دل لکھ لے، اپنی قسمت کے دل لکھ لے۔ یہ این جی اوز کی خردیاں، یہ غیر ملکی اداروں سے فنڈ لے کر سرزمین پاکستان پہ بے حیائی فحاشی اور یعنی کلچر کو فروغ دینے والے، جو بدقسمتی سے ہمارے موجودہ حکمرانوں کی کابینہ میں بھی شامل ہو چکے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم بے نظیر سے نہیں ڈرے، نواز شریف سے نہیں ڈرے، بردی والے جنرل سنگھ ہم تجھ سے بھی نہیں ڈرتے۔ میرے خدا، کسی حکمران سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی انسان سے ڈرنا، یہ تو ہے
شرک۔ للکار ہے،
للکار ہے، اسے نہیں ڈرتے۔ آپ میں کہہ دینا چاہتے ہیں، اے نذیر و نواز شریف کے حالات سے عبرت حاصل کرو، یاد رکھو، انہیں کی راہ چلو گے تو کوئی کوٹھڑی تمہارا بھی انتظار کر رہی ہوگی، کوئی کوٹھڑی تمہارا بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ مانو نہ مانو، مرضی آپ کی، سمجھو نہ سمجھو، قسمت آپ کی۔ ہم نے تو جو بات صحیح ہے وہ پہلے بھی کہی تھی، اب بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ این جی اوز کے وزیر جو ملک میں فحاشی اور یعنی کو، اور جنرل صاحب آپ آئے، ہم نے نعرے لگائے، کوئی قوم نے استقبال کیا۔ مجھے یاد ہے 12 اکتوبر کا دن، سال گزشتہ جب آیا تھا، آپ لوگ اپنے گھروں میں تھے، ہم جیلوں میں تھے۔ وہ رات جب انقلاب آ رہا تھا، میں اور مولانا محمد احمد دہانوی، ہم دونوں پورے بلاک میں بس دو ہی تھے، ہمیں بار بار آ کر جیل کے ملازم بتا رہے تھے، تازہ خبریں یہ ہیں، تازہ حالات یہ ہیں، فوج آ گئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فوج کس کے ہاتھ میں آئی۔ پھر ایک ملازم ریڈیو چھپا کر لے آیا، اب ریڈیو پر کیا ہے، ایک الفاظ بار بار، ایک اعلان سنیے، نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی ہے۔ ایسے چاہتا تھا کہ یہ بات صدا ہزاروں سال کہی جاتی ہے، آپ کو شاید اس بات کی قدر و قیمت اور ویلیو کا احساس نہ ہو۔ ان لوگوں کو اس کا کتنا احساس تھا جن کی ساری زندگی نواز شریف کے دور میں جیلوں میں گزر گئی۔ بار بار یہ بات ہو رہی تھی، جنرل صاحب تمہارے آنے پہ بڑی خوشیاں ہوئی، جشن منائے گئے، توقعات ہیں قوم کو آپ سے۔ عام طور پر تمہیں اپنے بھی بیگانے بھی یہ کہتے ہیں، جنرل صاحب تو بڑے مخلص ہیں، بڑے محب وطن ہیں، صاف گو ہیں، شفاف دامن کے حامل ہیں، اور جب تم اتنے اچھے ہو تو ان الوؤں کے پٹھوں کو ساتھ لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھے ہو تو اچھے لوگوں کا ساتھ رکھو۔ یہ لوگ جو آج آپ کی ٹیم میں شامل ہیں، بیان کیا دے رہے ہیں کہ یہ دینی ادارے دہشت گردی کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ سے ہماری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جنرل پر معین حیدر صاحب، یہ آپ روزانہ اخبار میں بیان دیتے ہیں دینی ادارے دہشت گردی کرتے ہیں، کوئی ایک دینی ادارہ نشان نہیں کیجئے، ہم اسے آج ہی بند کرانے کو تیار ہیں۔ بتلاؤ پر دینی ادارہ جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہو کہ پاکستان میں بارود، پاکستان میں بم، پاکستان میں گولی کا استعمال کیسے کرنا ہے، بتلاؤ کوئی مدرسہ جس میں بارود کی، جس میں ٹریننگ دی جا رہی ہو اسلحہ کے استعمال کی، کوئی ایک بتلاؤ۔ کہنے لگے میں نے تو یہ بیان دیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے نہیں دیا، اخبار آپ نے چھپ رہا ہے، آپ نے کبھی تبدیل بھی کی ہے، چھوڑے بھی اس بات کو آپ کو پتا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی حالات ہیں، اوپر سے پریشر ہوتا ہے، ہم بیان دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، آج اوپر سے پریشر آیا، آپ دینی اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں، کل اوپر سے بیان آئے گا، پریشر آئے گا، آپ اسلام کے خلاف بیان دے دیں گے، پر اوپر سے پریشر آئے گا تو آپ اپنے خلاف بھی جان دیتے ہیں. یہ عجیب قوم ہے. پریشر پریشر پریشر, کون سا پریشر؟ کوئی پریشر نہیں. تم نے خود خود ساختہ پریشر اپنے لیے گھر رکھے ہیں. میں اس کا رہا تھا, یہ دینی اداروں کا صدقہ ہے, یہ دینی اداروں کا تفیل ہے کہ آج ان مدارس سے پڑھ کر فارغ و تحصیل ہو کر جو لوگ باہر آ رہے ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے, اور اپنی قوم کی رہنمائی دیانت کے ساتھ, امانت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک ان کے منہ میں زبان ہے, جب تک ان کے جسم میں خون ہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے اور سمجھانے کی صلاحیت سے نوازا ہوا. یہ دینی ادارے ہیں. انہیں دینی اداروں کا فیضان ہے کہ آپ کے پاکستان میں آج صورتحال یہ ہے. بڑی بڑی سیاسی جماعتیں دم توڑ چکی ہیں, بڑے بڑے نام نہاد, بھاری بھاری مینڈیٹ. یہ نعرہ کبھی آپ نے سنا, بھاری مینڈیٹ, بھاری مینڈیٹ. وہ ایسا بھاری مینڈیٹ پتھر بن کر آیا, اب اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو چیخیں بھی سنائی دے. بھاری مینڈیٹ کدھر گیا؟ جیلوں میں چلے گئے. کوئی ایک ان کے لیے احتجاج کرنے والا ہے؟ کوئی ایک سڑکوں پہ نکلنے والا ہے؟ اور مولویوں کو ختم کرنے والوں, رات کے 3 بج رہے ہیں. یہ قوم کوئی کرائے سے نہیں لائی گئی, یہ انسانوں کی بجائے کوئی پتلیاں نہیں رکھی ہوئی. تم لوگ جیلوں میں گئے, کوئی پیچھے آنے والا بھی نہیں. اور تمہیں یاد ہوگا ہم جیلوں میں گئے, مظاہرے ہوئے نہیں ہوئے, ہتھکڑیاں پہنی نہیں پہنی. اس اجتماع میں بھی یقیناً وہ نوجوان ہوں گے جنہوں نے جیل لاہور میں جا کر گرفتاریاں پیش کی. جب جیل میں لے گئے چوروں کی, ڈاکوؤں کی, غداروں کی, بدکاروں کی بیڑیاں اتار کر ان کے پاؤں میں ڈالی گئی. جب ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی, بچے بوڑھوں سے آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے پہلے بیڑی ہمارے پاؤں میں ڈالو, پھر بیڑیاں ہمارے بڑوں کے پاؤں میں ڈالو. اگر اس مجمع میں کوئی نوجوان ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو وہاں گرفتار ہوا.
آپ زندہ باد.
آپ بابا جی, آپ بھی بتائیں بابا جی, سچ بتاؤ آپ نے بیڑی پہنی؟ آپ کی بیڑی پہنی
تھی؟
آپ نے بھی پہنی تھی؟ یہ لوگ مسلم میڈیا پیپل پارٹی اور آپ کی بناؤ. بی بی کلثوم نے کہا ہم احتجاج کریں گے, آگے سے 34,000 نے کیا, ساتوں پسلیاں نہیں پورا ہوں گی, ساتوں پسلیاں نہیں پورا ہوں گیا. تھوڑیاں پسلیاں کو سونے دیا نہیں, کھانے کے لیے تو آگے آتے ہو, وزارتیں لینے کے لیے سب سے آگے آتے ہو. اور اب مار کھانے کی وقت آیا ہے, اب تک اٹھانے کا وقت آیا ہے تو جان بھی نہیں دیتے. یہ دینی ادارے ہیں جو ہر دور میں قوم کو جینا بھی سکھاتے ہیں, قوم کو بننا بھی سکھاتے ہیں, اور جو لوگ حکمرانی کے ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں, ظلم سے لے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے کہ آپ کے پڑوس میں ایک نئی حکومت بنی ہے, دنیا اسے طالبان کی حکومت کے نام سے جانتی ہے. آپ نے بھی نام سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے نام طالبان حکومت؟ بھائی مجھے یہ بتلائیں, آپ کے یہاں پاکستان میں بجلی کے ریٹ میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ پٹرول کے ریٹ میں اضافہ ہوا؟ حالانکہ ہمیں تو بڑی ایڈ آ رہی ہے, آئی ایم ایف جسے ہم نے خدا بنا رکھا ہے, امریکہ جسے ہم نے رب اعلیٰ تسلیم کر لیا ہے. یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ویلی اور حیثیت کلنٹن الو کے پٹھے کی ہے, یا پلٹن کری انگر جیسے بڑی ماری ناروں کی ہے جو وہ لکھ دیتے ہیں, یہ کرنے کے لیے دور پڑتے ہیں. پاکستان میں پٹرول کا کیا حساب ہے جی؟ لیٹر کتنے کا ہے؟ 30 روپے کا. طالبان کی حکومت میں جاؤ, پٹرول 11 روپے لیٹر. ساری دنیا نے بائی کاٹ دیا ہے مگر پٹرول 11 روپے لیٹر. آپ کے ہاں بجلی ہر مہینے بل مجھے جو آتا ہے 2,500-3,000 بل آتا ہے, وہاں 100 روپیہ فکس بل. ایئر کنڈیشن چلاؤ, سردیاں آ رہی ہیں ہیٹر چلاؤ, جتنی چاہو بجلی خرچ کرو, اگر گنجائش ہے تو 100 روپیہ دے دو, اگر گنجائش نہیں تو مفت چلاؤ. آپ اپنی جیب میں پیسے ڈالیے, پھر اوپر سے باسکٹ پہنیے, پھر اوپر سے اپنے ساتھ پانی گار رکھیے, ایئرپورٹ جانے سے پہلے پہلے جیب خالی, جیب خالی, ایک صندوق ہاتھ میں لیجیے, بس اسے باہر رکھ کر آپ کسی ٹیلیفون بوتھ میں یا باتھ روم میں داخل ہوں, واپس آئے تو صندوق ہے. اور جن طالبان کے خلاف آج پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے یہ تنگ نظر ہے, یہ 70% ہے, انہیں حکومت کرنے کے ڈھنگ نہیں آتے, ان کے ملک میں ہزار عالم عالم یہ ہے. آج آپ سونے کی تھیلی چوک میں رکھ دیں, دوسرے دن آئے تو تھیلی وہیں پڑی ہوگی, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. یہ اسلام کی برکات ہے. یہ ڈیرا غازی خان میں کھڑا ہوں یا کسی اور شہر میں؟ یہ آمن کانسی کہاں سے پکڑا گیا تھا بھائی؟ کہاں سے؟ اور کس بے غیرت نے پکڑ کر امریکہ جیسے طاقت کے حوالے کیا تھا؟ لگانی, نواز شریف, بے نظیر, یوسف رمزی, آمن کانسی جیسے ہیرو مسلمانوں کے بحثن, انگریز کفار اور کلنٹن کے دشمن نمبر ون لوگ تیرے ملک میں ایک دن محفوظ نہ رہ سکے. آفرین ہے طالبان پر, خراج تحصیل ہے پوری ملت کی طرف سے ملا محمد عمر نبوجات کے نام, کہ پوری دنیا مطالبہ کرتی ہے اسامہ بن لادن دے دو, وہ کہتے ہیں ایک بال دینے کو بھی تیار نہیں.
دل دل جان جان, دل دل جان جان, مولا محمد عمر مجاہد, اسامہ بن لادن, مولانا محمد آدم سارے.
اجازت نہیں ہے, یار ابھی تک کھول دے کچھ, اجازت نہیں ہے, ورنہ پاکستان میں طالبان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی زیادہ ضرورت, زیادہ مشکل پیش نہیں ہے.
طالبان کا دوسرا نام صحابہ پاکستان, طالبان کا دوسرا نام, طالبان کا دوسرا نام.
انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا 22 اکتوبر کو چائنا گراؤنڈ کراچی میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کے موقع پر پاکستان کے 10 شہروں کا ہم نے اعلان کرنا ہے, 10 شہر. اور ہم نے 10 کا کہا تھا, اس وقت تک جن شہر والوں نے یقین دہانی کرائی ان کی تعداد 17 ہو چکی ہے. کیا اعلان؟ اعلان یہ, آج کے بعد اس شہر میں نماز کی اذان کا اذان ہوگی, بازار بند, بازار بند. آج کے بعد شہر میں ملاوٹ بند, کوئی دکاندار ملاوٹ نہیں کرے گا. اور آج کے بعد شہر کے لوگ تھانے کچہری میں نہیں جائیں گے, اپنے معاملات اپنے علماء کے پاس, اپنے معاملات اپنے اماموں کے پاس, اپنے معاملات اپنے مفتی حضرات کے پاس لائیں گے, اور انہیں بیٹھ کر انشاءاللہ ایک ایک دن دو دو دن میں حل کر دیا
انشاءاللہ.
اور چوتھی بات, اپنے شہروں میں نہ ڈش انٹینا چلنے دیں گے, نہ کیبل نیٹورک سسٹم چلنے دیں گے.
بہت اچھا.
ہم نے طے کیا تھا 10 شہر, 17 شہر ایسے آ چکے ہیں. تاجروں نے, دانشوروں نے, اساتذہ نے, وکیلوں نے, دکانداروں نے, علماء نے, تمام مذہبی جماعتوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چاروں باتیں ہم عمل کریں گے. ٹکراؤ نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, بغاوت نہیں ہے. بھئی ہم اپنے شہر میں اذان کے وقت دکان بند کرتے ہیں, کسی کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھے؟ ہم اپنے شہر میں تھانے کچہری کی بجائے مسجد میں اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں, کسی کو تکلیف کیوں ہو؟ ہم اپنے شہر میں ملاوٹ کا روگ ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی کو تکلیف جو ہو ہم اپنے شہر میں اس آدمی کا بائیکاٹ کریں گے جو بے حیائی فحش یورانی کو فروغ دے، کسی کو تکلیف کیوں ہو؟ انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ 17 شہر اگر 2-4 مہینے تک اسی طرح لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئے، آپ کو آواز دیں گے کراچی والے، آپ کو بلائیں گے لاہور والے، آپ کو بلائیں گے پشاور والے، آؤ ہمارے شہروں میں بھی یہی نظام نہ ہو، بیزاروں میں کم۔ یہ ہمارا طے تھا 10 شہروں کا، پھر اور شہر آ گئے۔ اب جماعت والوں ہم ساتھی نے فیصلہ کیا اسے تھوڑا سا اور ویٹ کرو، اور ویٹ کرو، انشاءاللہ اور ورک جاری ہے۔ میں آپ سے کہوں گا میرا غازی خان والے ساتھیوں، آپ ہی تاجران، وکلاء، تمام مذاہب کے احباب اور تمام طالب علم، پروفیسر حضرات، سب سے سب آپس میں میٹنگ کریں، آپس میں گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ یہ 4 چیزیں آپ اپنے شہر میں اپنا سکتے ہیں،
بے شک
یہ 4 باتیں آپ اپنے شہر میں نافذ کر سکتے ہیں۔ 2 دن کی کوشش کی ضرورت ہے، انشاءاللہ العزیز پورا شہر اس پہ اتفاق کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہم خود آگے بڑھے، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ محاذ آرائی کے بغیر پر امن طور پر ہم اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کا، اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے کا کوئی راستہ اختیار کریں۔ یہ ایک راستہ سامنے آیا ہے، اس راستے کے لیے آپ سب حضرات کو کوشش کرنا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت یہ ضلع حکومتوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے، اگرچہ ہمیں بعض تحفظات ہیں، بعض خدشات ہیں، اور وہ ہم اخبارات میں واضح طور پر حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان خدشات کا رد اجازہ کرو۔ اور پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم اس انداز میں زیادہ نہیں تو انشاءاللہ پنجاب میں 5-6 اضلاع ایسے ضرور ہوں گے کہ سپاہ صحابہ ان اضلاع میں ان عام عورتوں پر ایسے لوگوں کو پہنچائے گی جو پورے کے پورے ضلع میں انشاءاللہ العزیز اسلام کو عمل نہ پھنسنے کے لیے تمام بنائے۔ یہ آپ کے ضلع غازی خان ڈویژن میں ضلع حکومتوں کے قیام کے سلسلے میں جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ سب سے پہلے ہو رہے ہیں، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو انشاءاللہ بھی ٹلی ہوگی، تو آپ بن رہی ہے۔ میں نے دوسری تقریر کو بھی شروع نہیں کی، ابھی تو صرف دینی اداروں کی اہمیت، دینی اداروں کے کردار پر گفتگو کی ہے۔ آپ حضرات اس کے لیے تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس طرف آنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ تیار ہوں ورنہ دعا کر لیتے ہیں۔
سنیں گے تیری بات ساری رات، ساری رات دس سنیں گے تیری بات، دس سنیں گے تیری بات۔
بات یہ ہے میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، سچی بات، لیکن اگر آپ مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں تو میں آپ کو کس کھا لیتا ہوں۔ یہ خوش قسمتی میری ہوتی ہے یا بار قسمتی؟ جب مجھے باری ملتی ہے تو قوم سو جاتی ہے، جب جاگ رہی ہوتی ہے اس وقت ہماری باری نہیں آتی، جب یہ سو جاتی ہے اسادی طور پر۔ آپ کا قصور نہیں، جیل میں فاروق شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، تہاڈا کوئی قصور نہیں، قصور ساڈا ہی، تہاڈا کوئی قصور نہیں، ساڈا ہی قصور ہے کہ اسی دیر نہ آئے۔ اگر تے تھک گئے تو ہاتھ پڑا کر دو، نہیں تو پھر زوردار انداز نعرہ لاؤ سے کر شروع
کر المدد 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 المدد۔
کیونکہ آج علماء کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں جلوہ افروز ہے، اور تقریباً 3 درجن سے زائد نوجوان فارغ التحصیل ہو کر گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں رہے ہیں اس لیے میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں بہت سارے شکوک و شبہات ایسے جو آپ کے سامنے آئے روز پیش آتے ہیں ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں رد ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ کو سپاہ صحابہ کے موقف مشن کی اہمیت بھی محسوس ہوتی چلی جائے گی. آج کل جہاد کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, جہاد کے عنوان پر لوگ خوب تیار و آمادہ نظر آتے ہیں. قرآن پاک کی آیت کریمہ جس میں رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا ہے, اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے جہاد کریں اور منافقوں کو بھی معاف, بولو بولو منافقوں کو بھی معاف, منافقوں کو بھی معاف. دو طبقوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے, پہلے طبقے کا نام کافر ہے, دوسرے طبقے کا نام
منافق.
دو سے بولو نام منافق ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاد بالکفار آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آج کافروں سے جہاد کے لیے دس بیس نہیں سینکڑوں تنظیمیں برسر پیکار ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جہاد بالمنافقین میں کون مصروف ہے؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ سو سے زیادہ تنظیمیں صرف جہاد بالکفار میں مصروف ہیں, حالانکہ جہاد دو طبقوں سے ہونا چاہیے, کافروں سے بھی اور یہاں منافقوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, منافقوں سے جہاد ہی نہیں ہے, منافقوں کے ساتھ کوئی میدان برپا ہی نہیں ہو رہا. اور میں یہ بات تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, کفار سے جہاد کرنے والی سینکڑوں تنظیمیں ہیں, منافقوں سے جہاد کرنے والی پوری دنیا میں صرف سپاہ صحابہ ہے. پورے عالم اسلام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے سپاہ صحابہ جو جہاد بالمنافقین میں, اور پھر اس کے باوجود یہ نہیں کہ جہاد بالکفار میں مصروف نہیں. آپ جانتے ہیں جیسے محمد ہو, حرکت المجاہدین ہو, حرکت الجہاد الاسلامی ہو, جمعیت المجاہدین ہو, یہ سب ہمارے ہیں اور ہم ان سب کے ہیں, ہم ان سب کے ہیں. آپ کو اجازت ہے جس تنظیم کے پلیٹ فارم سے آپ جہاد میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں.
سبیلنا 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 سبیلنا
الجہاد, جہاد بالکفار کو بھی کہتے ہیں اور جہاد بالمنافقین کو بھی کہتے ہیں. آئیے ذرا منافقوں کی طرف, منافق کی خصوصیت, منافق کے بارے میں پرانی آیات کی جو ترتیب اور پرانی آیات میں جو احکام منافق کے لیے ہیں اسے سمجھیں. بھئی یہ سورہ کافرون ہے, سورہ کافرون ہے, کتنی آیات ہیں؟ چھ آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ چھ آیات ہیں. اور سورہ منافقون کی کتنی آیات ہیں؟ آخر منافق کافر سے دو تین گنا بڑا بےمان تھا, تبھی تو کافروں سورت چھوٹی اور منافقوں سورت بڑی. سورہ بقرہ کو شروع کریں, ایمان والوں کا تذکرہ ہوا تین آیتوں میں, ہدن للمتقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ایک آیت ہو گئی. آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم دو آیتیں ہو گئیں, اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون کتنی آیتیں ہو گئیں؟ منافق مومنوں کے لیے تین آیتیں. اب کافروں کا ذکر, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ایک آیت. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم کتنی آیتیں ہو گئیں؟ دو. مسلمانوں کے لیے تین, منافقوں کے لیے دو. اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے منافقوں کا. کافروں کے لیے دو, اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے تیرہ آیتیں. سوچو تو صحیح, اتنے بڑے بےمان طبقہ جن کے لیے قرآن نے سورت بھی کافروں سے بڑی اتاری, جن کے تعارف میں کافروں کے لیے دو آیتیں، منافقوں کے لیے 13 آیتیں، اور آج پوری امت ان منافقوں کو بغلوں میں چھپا کر سینے سے لگا کر پھر رہی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. سب سے پہلے میرا سوال ہے آپ سے، جس میں میری پہلے تقریر یہ نہ سنی ہو، ریتنا بھی میں نے کچھ کی تھی، ان سے میں کہوں گا آپ اس سوال کا جواب دیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کافروں سے جنگ لڑی یا نہیں لڑی؟ روایات کو جب جمع کیا گیا تو سیرت کی کتابوں میں ہے 27 یا 29 غزوات ہیں جو 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گویا ہر 4 ماہ کے بعد کافروں سے جنگ. میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی ایک میدان بتلاؤ. آپ کہیں گے بدر، احد، خندق، حنین، آپ کہیں گے تبوک، آپ بے شمار نام لے لیں گے. اب میرا سوال ہے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے منافقوں سے بھی جنگ لڑی ہے یا نہیں لڑی؟ بولو بولو ذرا بولو بولو، لڑی ہے یا نہیں لڑی؟ اگر لڑی ہے تو کوئی ایک میدان بتلاؤ، کوئی ایک میدان بتلاؤ، کس میدان میں لڑی، کہاں لڑی، کس طرح لڑی گئی. اب پورا سناٹا، خاموشی، پورا مجمع حیران و پریشان، اس لیے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنا چھوڑ دی تو ہمیں بات ہی بھول گئی. کیا آپ کی خاموشی سے میں یہ سمجھ لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جنگ نہیں لڑی؟ لڑی ہے یا نہیں لڑی؟ لڑی ہے تو میدان بتلاؤ، واقعہ بتلاؤ، طریقہ بتلاؤ، انداز نبوت بتلاؤ، کچھ نہیں. صبح شام لڑی، طریقہ بتلاؤ. یہ صبح شام والا لفظ بھی میرا ہے، آپ کا نہیں ہے. کون ہے منافق؟ آج کہہ رہے ہیں جناب یہ آپ خام خواہ پریشان کر رہے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، یہ تو حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یہ تو آخرت پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، آپ پھر بھی انہیں کافر کہتے ہیں، آپ پھر بھی ان سے لڑائی کرتے ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن پڑھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے. وما ہم، بولو بولو وما ہم. قرآن کہتا ہے پھر بھی مومن نہیں، پھر بھی مومن نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان، وہ کہہ رہے ہیں ہم آخرت پر ایمان، قرآن کہتا ہے پھر بھی مومن. آگے چلیے، سورہ منافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے، آپ اللہ کے. سوال ہے، منافق جو گواہی دے رہے تھے یہ ٹھیک دے رہے تھے یا غلط دے رہے تھے؟ بولو بولو. بھئی منافق یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی یہ گواہی غلط تھی یا ٹھیک تھی؟ زور سے بولو، جو کہتے ہیں ٹھیک تھی آپ کہہ رہے کرو، ٹھیک تھی. قرآن کہتا ہے بندہ ہوں یشر ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ بولتے ہیں. اب پھر بتلاؤ منافقوں کی گواہی ٹھیک یا غلط؟ بولو بولو، الیکشن کرائیے. پھر منافقوں کی گواہی غلط یا صحیح؟ غلط یا صحیح؟ غلط. کیا آقا اللہ کے رسول نہیں؟ آمنا کے رار اللہ کے پیغمبر نہیں؟ یہی تو گواہی دی ہے، پھر غلط کیسے ہو گئی؟ پڑھ گئی نا ضرورت استاد کی، یا تحریر ترجمے والا قرآن پڑھ لیا مفسر بن گئے، ترجمے والی کتاب پڑھ لی. ہم چوہا دی رہے ہیں، بغیر استاد کے کون سمجھائے، کون بتنا ہے یہ بات کہ منافق جو گواہی دے رہے ہیں وہ گواہی سچی نہیں، گواہی جھوٹی ہے. کیوں؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو بات ان کے دلوں میں، جو بات ان کے دلوں میں نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، بولو بولو قَالُوا. جب آپ سے ملیں گے کہیں گے ہم تو مومن ہیں، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم تو بھائی ہیں، ہم تو وہ ہیں، فلاں فلاں بھائی بھائی، یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ بلارو بھائی نہیں، یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، بولو یا لفون باللہ انہم لمنکم، قسمیں اٹھا کر کہیں گے خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم تم میں سے ہیں، آمنا ہم مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، قرآن کہتا ہے ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تمہارے ساتھ کوئی نظریاتی کوئی عقیدے اور نظریے کا تمہارے ساتھ کوئی غلط اور کوئی تعلق نہیں، بلکہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں عام کافروں کے لیے تو جنت کے عام طبقات، جہنم کے عام طبقے، لیکن جب باری آئے گی نا منافق کی تو اوپر لکھا ہوگا وی آئی پی طبقہ، اے وی، دیکھو وی آئی پی کا مطلب ہوتا ہے ویری امپورٹنٹ پرسن، بڑا خصوصی مہمان، اب جن کے آج گیٹ آج لگے تھے وہ اندر آ رہے ہیں باہر رہے، تو قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو وی آئی پی ٹکٹ ملیں گے جہنم کے، خاص طور کا قرآن کیا کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فی الدرک الاسفل، کافر اوپر رہ گئے منافق ان سے بھی نیچے چلے گئے، یہ وہ بدترین کافر، یہ وہ بدترین اسلام کے دشمن جنہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کی جڑیں کاٹی، جن کی ہر دور میں خاص رہی، کیا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفصوا، منافق کون ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر پہچان کرنا ہو تو خدا کا نام پر نہ مت لو، یہ اللہ کے نام پر آ جائیں گے فوراً کہہ دیں گے آمنا، ان کے سامنے رسول کا نام بھی مت لو کہ فوراً کہہ دیں گے نشہد انک، ان کے سامنے آخرت کی بات بھی مت کرو فوراً کہہ دیں گے آمنا باللہ وبالیوم، ان کے سامنے نماز کی بات بھی مت کرو قانون الصلاۃ قانون کسانا، نماز کے لیے بھی کھڑے، یا اللہ منافقوں سے تم نے جنگ کا حکم دیا لیکن ہم کیسے جنگ کریں، کیسے پہچانیں، یہاں تو پہچان ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو پہچان، اللہ نے فرمایا منافقوں کی پہچان کرنے کے لیے میری توحید کی بات نہ چھیڑو، حضور کی رسالت کی بات نہ چھیڑو، آخرت پر ایمان لانے کی بات نہ چھیڑو، نماز کی بات نہ کرو، ان کو پہچاننے کے لیے بات چھیڑو صحابہ، اس کو بیدار ہو
جاؤ،
صحابہ کی، صحابہ کی بات کرو منافقت کا پردہ فوراً چاک ہو جائے گا، صحابہ کی بات کرو فوراً منافق اور مومن میں پہچان پیدا ہو جائے گی، کیسے؟ ان سے کہو آمین کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے، بولو بولو ویسے ایمان لاؤ جیسے، ویسے ایمان لاؤ جیسے، جب منافق کے ساتھ میں ذکر صحابہ کا چھیڑو گے تو منافق سے اللہ کی تو اللہ کا نام ہضم کر لے گا، رسول اللہ کا نام برداشت کر لے گا، آخرت پر ایمان لانے کی بات تسلیم کر لے گا، مگر صحابہ کا نام برداشت کرنے کو تیار ہے؟
شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، احمد خصوصی،
شکر ہے جب نعرہ لگے ہوں تمہوں تکلیف کرنا پہ خطاب یہ نہیں کرنا ہے جی بندہ قبرستان کھڑے ہو کے کہے مردو اٹھو جواب دو، اب کیا کریں تھکے ہوئے ہیں آپ بھی، مولا آدم تارک کے زندہ ہے تو نہیں بول رہے ہیں، بول کر تھی نہیں رہے تھی مردہ بار بن رہے ہو، میں کہنا تھی زندہ بار بنو، دو چار گلا کر رہی ہے
سپاہی صحابہ،
سپاہی
صحابہ،
قرآن کریم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا کہ جس منافق سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کروں، پہلے اس منافق کی
پہچان کروں.
یا اللہ کیسے پہچان؟ ہم اسے کہیں کہ اللہ پر ایمان لا، فرمایا اللہ کہنا. ہم اسے کہیں کہ حضور کی رسالت کی گواہی دے، فرمایا اللہ کہنا. ہم اسے کہیں کہ آخرت پر ایمان لا، فرمایا اللہ کہنا. یہ سب اقرار کر لے گا. اگر کہنا ہے تو یہ کہو صحابہ پر ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ صحابہ جیسا ایمان لاؤ. بات صحابہ کی چھیڑو. جب بات صحابہ کی آئے گی تو منافق کی برداشت سے بات، بولو بولو منافق کی برداشت سے بات. جب حضور کے زمانے میں کہا گیا صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو فوراً بول اٹھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائے؟ یہ پہلا تبرع، یہ پہلی صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی جن لوگوں نے کی، ان لوگوں کا نام کیا تھا؟ منافق. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دور کا منافق ابن ابی کا ساتھی اور آج کا خمینی کا نطفہ، دونوں میں ویسی مشابہت ہے جیسی جوتی کی تھی. جیسی
خمینی بلالت،
یہ بات ذہن میں رکھو. منافقت، منافقت اب دیکھیں بڑا آسان طریقہ. حج کا موسم آیا، کراچی سے ایک منافق اور ایک مومن دونوں حج کرنے چلے. مومن جدہ پہنچا تو منافق بھی، مومن مکہ پہنچا تو منافق بھی، مومن منا میں پہنچا تو منافق بھی، مومن عرفات میں پہنچا تو منافق بھی، پھر مومن مدینہ بھی آیا منافق بھی، مومن رسول اللہ کے روزے پر گیا تو منافق بھی رسول اللہ کے. اب دیکھو جہاں مومن وہاں منافق، جہاں مومن وہاں منافق. اب وہ مرحلہ آ گیا جہاں صرف مومن جائے گا منافق. بیت اللہ میں مومن جہاں منافق وہاں، مسجد نبی میں مومن جہاں منافق وہاں. میں مدینہ میں جب جاتا ہوں اللہ کی توفیق سے تو میں کہتا ہوں یہاں میری تقریر سنو نہیں، یہاں میری تقریر دیکھو. کہتے جی یہ کیسے؟ تقریر تو سنی جاتی ہے، میں نے کہا دکھائی بھی جاتی ہے، ساتھ آ جاؤ. یہ دیکھو یہ پکڑ باش، میرا دعویٰ ہے یہ منافق ہے. کہنے لگے جی بالکل. میں نے کہا میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ اللہ رسول آخرت ہر چیز کو مان لیں گے صحابہ کو. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا اب دیکھو مکہ میں جہاں مومن وہاں منافق، عرفات میں جہاں مومن وہاں منافق، پھر منا میں جہاں مومن وہاں منافق، مدینہ میں جہاں مومن وہاں منافق، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے میں داخل ہو کر رسول اللہ کے روضے پر مومن کھڑا ہے اور منافق بھی. اب حضور پر درود و سلام پڑھ کے مومن چلا گیا شیخان کے پاس، مومن چلا گیا شیخان کے پاس، کافر الٹے پاؤں واپس ہو گیا، منافق الٹے پاؤں. جدائی ہوئی نہیں ہوئی؟ کہاں آ کر جدائی ہوئی؟ صحابیت پر. کہاں آ کر جدائی ہوئی؟ صحابہ پر. تو قرآن کہتا ہے ان کے سامنے بات صحابہ کی چھوڑو. جو صحابہ کو مان لے، جو صحابہ کرام کو مان لے مقتدا اور پیشوا، اس کے دل میں منافقت نہیں ہو سکتی. جو صحابہ کا انکار کرے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا. دیکھیے قرآن سورہ ٹھہر گیا. اب آپ نے کیا نعرہ لگانا ہے؟ نعرہ تو وہ لگاتے ہیں جن میں بےچاروں میں تھوڑا بہت جوش ہو، جوش تو ہے ختم. چلو چپکے چپکے دو چار باتیں سن لو، میں بھی ایسا سنا دیتا ہوں. منافقوں کے کہنے کے لیے گل کریں گے. یہ کہتے ہیں جی آج کل کچھ منافقوں کو حلوہ پوری کھانے کا شوق بھی چلا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں. بھئی یہ حلوہ پوری کا دن پرسوں آ رہا ہے، نہیں یہ پرسوں آ رہا ہے، پرسوں. یہ جو کل رات آ رہی ہے نا اسی وقت انشاءاللہ ہم سو رہے ہوں گے، صحابہ کے دشمن جاگ رہے ہوں گے.
شان صحابہ، شان صحابہ
زندہ باد،
شان صحابہ زندہ
باد. راتوں رات حلوہ پوری پکا رہے ہوں گے، صبح ہونے سے پہلے پہلے ختم دبا کر، ختم دلوا کر ہضم بھی کر جائیں گے. اور دبی سے پوچھو یہ چوری چوری تم نے کیا کیا؟ اور کبھی عبادت بھی چوری چوری ہوتی ہے؟ عبادت بھی چھپا کر کی جاتی ہے؟ اور جو چیز چھپا کر کی جائے وہ عبادت نہیں شرارت ہے. کنڈے کیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی منانے کا بہانہ ہے. کوئی اکبر کوئی روایت حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کنڈے پکانے کا یا اس دن اگر یہ عبادت ہوتی, اگر کنڈوں کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو یار اس کا نام کنڈے نہ ہوتا, اس کا نام بھائی عربی میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا. یہ دال تو اردو میں آتا ہے, عربی میں دال بھی کبھی آیا. یہ کنڈے پنجاب کی چیز ہے, ہندوستان کی چیز ہے, عربستان کی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بعد میں ہندوستان والوں نے بنائی ہے, ابھی بھی اس کا عرب ممالک میں کوئی تصور اور کوئی وجود نہیں ہے. تو بات کر رہا تھا دشمنان صحابہ منافقین کی, منافقوں کی ہر دور میں یہ خاص نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان میں جدائی پیدا کرتے. اب دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفصوا. منافق یہ کہتے تھے صحابہ پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں, تاکہ یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. منافقوں کی خاص تھی صحابہ اور رسول اللہ میں جدائی ہو جائے. اور دنیا میں کافروں نے بھی وہ کام نہیں کیا جو منافقوں نے کیا. کیسے؟ مکہ کے مشرکوں کو کبھی یہ بات سوجی بھی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا آپ کی ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالیں. مخالفت تھی, لڑائی ہوئی, جھگڑے ہوئے, مگر کبھی بھی رسول اللہ کی ازواج پر کافروں نے تہمت, بولو بولو تہمت, منافقوں نے تہمت لگائی. لگائی یا نہیں لگائی؟ اس دور کا منافق بھی لگاتا تھا, آج کے دور کا منافق بھی لگا رہا ہے. جو طاقت ابن عبید کی نسل نے لگائی, آج پاکستان میں قرآن کی تفسیریں شائع ہو رہی ہیں. چار کمپنی والوں نے قرآن ترجمے والا شائع کیا, اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے سورہ نور کے آیت الخبیثات للخبیثین کے ضمن میں, یہ بات تو واضح ہے حضور کی ساری بیویاں پاک دامنہ نہیں تھی. مسلمانوں یہ منافق طبقہ ہے جس کے خلاف جہاد کا حکم رب العالمین نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور یاد رکھو حضور نے جہاد کیسے فرمایا, آپ نے منافقوں کی علامتیں بتائی, نشانیاں بتلائی, ایک ایک بات منافقوں کی کھول کر امت کے سامنے رکھی اور پھر بتلایا. ایک روز آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے, آپ نے فرمایا فلاں شخص کھڑا ہو, کھڑا ہو گیا, فلاں بھی کھڑا ہو جائے, آٹھ دس آدمی کھڑے ہو گئے. فرمایا تم منافق ہو, میری مسجد سے باہر نکل جاؤ. میری مسجد سے کیا سمجھ میں آیا؟ منافقوں کی پہچان کرانا, منافقوں کا تعارف کرانا اور پھر انہیں مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال دینا, یہ منافقوں سے جہاد ہے, یہ منافقوں سے
جہاد ہے.
پھر قرآن پاک کو دیکھیے, یہ آیات منسوخ نہیں ہو گئی کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, یہ کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جنازے پر, اس کے جنازے میں شامل. کافروں کا جنازہ ہوتا ہے؟ آپ کافروں کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں؟ ان کا تو جنازہ ہی نہیں. یہ آیات کہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا, یہ کس کے لیے ہے؟ لا تقوم علی قبری, ان کی قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھانا تو دور کی بات ہے, کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں. یہ آیات کن کے لیے ہیں؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتبۃ فلن یغفر اللہ لهم, یہ آیات کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے یہ آیات؟ منافقوں سے جہاد کیا ہے؟ منافقوں سے جہاد یہ ہے ان کی علامتیں بتا کر, ان کی نشانیاں سامنے لا کر, ان کی حقیقت کو واضح کر کے انہیں مسلمانوں کی صفوں سے, مسلمانوں کی صفوں سے نکال دو. ورنہ یاد رکھو منافقوں نے اول دور سے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر جو نقصان پہنچائے ہیں وہ آج بھی تمہاری صفوں میں شامل ہو کر تمہاری تمہارے اتحاد, تمہاری بات اور تمہاری قوت کا زیادہ بخیر کر دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن سبا کی پارٹی منافقوں کا طبقہ. آپ کو معلوم ہے انہی منافقوں نے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صلح کی بات چل جانے کے بعد جب دیکھا کہ دونوں لشکر آپس میں مل رہے ہیں تو دونوں طرف سے تیر برسا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کو لڑایا. اور پھر بتلاؤ 17,000 خطوط لکھ کر مدینہ سے حسین کو بلانے والے کون تھے؟
یہی کافر.
بولو کون تھے؟
یہی کافر.
حضرت حسین نے حضرت مسلم کی لکیر کو بھیجا. 50,000 آدمی صفے باندھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. کسی ایک نے آ کر کہا اور پوچھ لو شام سے ابن زیاد آ گیا ہے بھاگ جاؤ. ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی جب حضرت مسلم بن عقیل سلام پھیر کر پیچھے دیکھنے لگے تو ایک بھی پیچھے کھڑا ہوا ایک بھی کسی کو کھڑا ہوا نہیں پایا. اور پھر حضرت حسین جب کوفہ میں آئے کربلا میں تو آپ کے تمام خطبات اس بات کی واضح دلیل ہے. فرمایا اور تم نے تو خط لکھ کر بلایا تھا تم ہی آج میرے خون کے پیاسے بن کر آ گئے ہو. وعدہ کر کے وعدہ توڑنا عہد کو توڑنا یہ مومن کی پہچان نہیں. کس کی نشانی ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی. تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے آپ کو جہاں جہاں پر منافقت کے ہاتھوں مسلمانوں پر خون لگے ہوئے زخم نظر آئیں گے کہ جن زخموں کو پھر آنے والا زمانہ بھی کبھی بھر نہیں سکا. دوستو سپاہ صحابہ اللہ کے فضل سے جہاد بن منافقین میں مصروف ہیں. جہاد بن منافقین میں مصروف ہے. کام کیا کرتی ہے؟ منافقوں کی نشانیاں بتلاتی ہے علامات بتلاتی ہے منافقوں کی شناخت کرواتی ہے منافقوں کی پہچان کرواتی ہے. اور جب پہچان ہو جاتی ہے پھر منافقوں کو کان سے پکڑ کر مسلمانوں کی صفوں سے باہر کر دیتی ہے. تصویر کے بارے میں روشنی ڈالیں میں نے تو اپنی تصویر رکوا دی ہے اور کیا روشنی چاہیے؟ یہ روشنی تو پڑ رہی ہے تو میری روشنی تھی وہ تو میں نے پوری کر دی. وقت کافی بھی چکا ہے تقریر کرنے کا دل چاہے بھی تو آدمی نہیں کر سکتا. جتنی کر لی ہے اسی پر اتفاق کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے. آدمی ہے دعا بند کرے الحمدللہ اللہ تعالیٰ Thank you.